نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. میرے محترم عزیز بہنوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم 21 پارے کے اہم مضامین کا جائزہ لیں گے. 21 پارہ شروع ہوتا ہے تو سورہ عنکبوت کا کچھ حصہ اس کے اندر بھی ہے. زیادہ تر تو سورہ عنکبوت کے مضامین 20 پارے کے اندر ہیں جن کو ہم نے کور کر لیا تھا. اس میں دو تین باتیں جو ہے وہ آخر میں بتائی گئی ہیں کہ دین میں استقامت یا دین کے راستے کے اوپر استقامت کے 4 اجزاء ہیں، اور وہ بتائے گئے ہیں کہ اس کتاب قرآن مجید کی تلاوت اور اس کے اندر تدبر اور تذکر، یہ جو چیز ہے یہ. اچھا، یہ تدبر اور تذکر کیا ہے؟ تذکر یہ چیز ہے کہ انسان قرآن مجید کو سرسری طور پہ جیسے تلاوت کرتا ہے اور ترجمہ دیکھتا ہے تو وہ پڑھے، اور اس سے جو ہے جو بھی آپ کی سمجھ میں جو چیز آتی ہے، جو عوامر ہیں جن کا حکم دیا گیا ہے، جو نہیں ہے جن سے روکا گیا ہے، تو ان کے اوپر جو انسان ان کو گریسپ کر لے، ان کو پکڑ لے، ان کے اوپر عمل کر لے، تو یہ تذکر ہے. اور تدبر یہ ہے کہ کسی بھی جو معاملہ ہے، کوئی قرآن کے اندر پیش کیا گیا ہے، کوئی حکم ہے، کوئی اس طریقے کی ایسی چیز ہے، جو اس کے اوپر انتہائی غور و فکر کرنا، اس کے اندر تحقیق کرنا، اور اس سے اوپر مزید جو ہے پھر اس کے ساتھ جو ریلیٹڈ جتنے بھی مباحث ہیں ان پہ غور و فکر کرنا، یہ جو ہے چیز تدبر کہلاتی ہے. تو یہ تدبر اور تذکر، یہ دونوں قرآن مجید کے اوپر آپ کہہ لیں کہ جو فہم ہے قرآن کا حاصل کرنا، یا قرآن کے جو ہم پہ تقاضے جو حقوق عائد ہوتے ہیں ان میں سے یہ دونوں چیزیں جو شامل ہیں. اور قرآن کو تذکر کے ساتھ بھی پڑھنا چاہیے اور تو اس پہ تدبر اور غور و فکر بھی کرنا چاہیے. دوسری چیز جو بتائی گئی ہے دین کے اوپر استقامت کے سلسلے میں، وہ نماز ہے. نماز کی پابندی، نماز کو قائم کرنا، اور یہ مسلسل ہر روز ایک دن کے مختلف حصوں میں اللہ تعالیٰ سے مختلف اوقات کے اندر اللہ تعالیٰ سے ربط ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ایک ہمارا جو ہے وہ استحصال اور کمیونیکیشن ہے. اور اس کے بعد پھر تیسری چیز ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر، وہ بھی یعنی ان بٹوین بھی، نمازوں کے درمیان بھی اور باقی اوقات کے اندر بھی، اور آپ جہاں جس کیفیت کے اندر بھی ہیں، آپ جو اپنی زندگی کا وظیفہ آپ انجام دے رہے ہیں، کوئی ڈیوٹی ہے، کوئی اس کام کر رہے ہیں ان بٹوین، اور آپ اس دوران اللہ تعالیٰ کو اپنے قلب میں حاضر کرنا، یہ ذکر کہلاتا ہے. تو یہ ذکر کی اعلیٰ صورت ہے. تو یہ ذکر کو جو ہے یہ بھی دین کے اوپر استقامت میں بہت مددگار ثابت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے ربط رہتا ہے. اور چوتھی چیز ہے غور و فکر. مجموعی طور پر ہر چیز کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، نشانیاں ہیں کائنات کے اندر، اپنے جسم کے اندر جو چیز نعمتیں ہم روزانہ دیکھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، پانی ہے، ہماری خوراک ہے، ہر چیز کے اندر غور و فکر، اور اس سے اللہ تعالیٰ اور اپنے رب کو پہچاننا اور رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا، یعنی پڑھا لکھا نہ ہونے کے باوجود بغیر کسی مروجہ تعلیم کے حاصل کی ایک معجزانہ کتاب، قرآن جیسی معجزانہ کتاب کو پیش کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کتاب کے اللہ کی طرف سے ہونے کی ایک بڑا دلیل اور ثبوت ہے، یہ بات بتائی گئی ہے. اور فرمایا کہ اگر آپ، تمہارے لیے آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ یہ سورہ عنکبوت جو ہے 5 نبوی میں جو ہجرت حبشہ تھی اس سے بھی پہلے نازل ہوئی ہے. تو بتایا گیا کہ اگر تمہارے اوپر اب یہ زمین تنگ ہو گئی ہے اور دعوت کا تمہارا سمجھتے ہو کہ دعوت کے لیے اور کوئی جو امکان نہیں ہے، یا دعوت بہت مشکل ہو گئی ہے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی سرزمین بہت وسیع ہے، اور تم دوسرے علاقوں میں اور دوسری جگہوں پہ جو ہے ہجرت کر جاؤ. اور اس سلسلے میں جو تمہیں ڈر ہے رزق کا، کہ اگر دوسری جگہوں پہ جائیں گے تو رزق جو ہے یہاں پہ تو ہمارا اسٹیبلش وہ گھر ہے اور رشتہ دار ہیں اور بزنس اور چیزیں ہیں اور کاروبار ہے، تو فرمایا کہ اس کی فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جہاں بھی جاؤ گے وہ وہی رازق ہے، وہ رزق وہاں بھی پہنچائے گا. اور میں کہ پھر آخر میں فرمایا کہ جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر مجاہدہ کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، اپنے مال اور اپنے اوقات اور اپنی صلاحیتیں جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگاتے ہیں، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے آسان فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو مددگار ہوتا ہے. تو یہ بات جو بتائی گئی اس سورت کی بالکل آخر کے اندر. اس کے بعد سورہ روم ہے. یہ سورت 5 نبوی میں نازل ہوئی ہے، جو 600 عیسوی کا، 615 عیسوی کا زمانہ ہے اس سے، یعنی یہ پہلے نازل ہوئی ہے. اور اس میں جو پچھلے پارے کے اندر سورہ عنکبوت کے اندر بتایا گیا کہ آزمائش جو تمہارے اوپر آ رہی ہیں, اور پھر ہجرت کا ذکر کیا گیا. تو اب اس صورت میں ان دونوں کو آگے بات کو بڑھایا گیا, فرمایا گیا کہ اگر تم ان دونوں پہ عمل پیرا ہوگے, آزمائشوں میں پورے اترو گے اور ہجرت بھی کر جاؤ گے, تو ان پر عمل پیرا ہونے کی صورت میں اللہ تعالیٰ کا تم سے فتح اور نصرت کا وعدہ ہے. یہ بات بتائیے. اس کے علاوہ مزید آخرت کے, یہ بھی چونکہ مکی صورت ہے تو آخرت کے دلائل دیے گئے, اور فرمایا کہ دنیاوی بھی اور اخروی کامیابی بھی تمہیں اس کے اوپر جو ہے وہ ملے گی. سورت کے شروع میں ہی رومیوں کی فتح اور جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح کی بشارت دی گئی. آپ کو پتا ہے کہ یہ وہ زمانہ تھا جب دو سپر پاور, جو رومن امپائر تھی اور پرشین امپائر تھی, ان کے درمیان میں بڑی عظیم جنگیں ہو رہی تھی. اور اس جنگ میں جو جب یہ سورت نازل ہوئی تو اس وقت جو جنگ ہو رہی تھی تو اس کے اندر پرشین امپائر کو وہ شکست ہو گئی تھی, اور اس شکست میں پھر جو کفار مکہ تھے انہوں نے بہت زیادہ اس کا جشن منایا کہ دیکھو یہ بھی ہماری طرح مشرک ہیں, اور جو ہے وہ مشرکوں اور یہ لوگ جو ایک رب کو ماننے والے ہیں اور پھر اس پہ ایمان لانے والے ہیں جو موحدین ہیں, یعنی جو رومنز ہیں, تو اس طریقے سے ان کو جو ہے وہ شکست ہوئی ہے. تو اس پہ جو ہے وہ ایک پیشن گوئی کی گئی ہے, اور پیشن گوئی یہ تھی کہ بہت جلد ایسا وقت آنے والا ہے, اور اس کے لیے بدعتنین کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے, جو 10 سال سے کم عرصے کے لیے جو ہے وہ لفظ استعمال ہوتا ہے بدع, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 10 سال سے کم عرصے کے اندر ہی فرمایا کہ یہ جو یہ چیز جو ہے یہ ریورس ہو جائے گی, اور یہ جو بیزنطین امپائر ابھی شکست کھا گئی ہے پرشین سے, تو وہ غالب ہوں گے, جو بیزنطینی یہ رومنز غالب ہوں گے, اور یہ وہی وقت ہوگا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بھی فتح نصیب عطا فرمائے گا. اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ یہ 8 سال کے بعد فتح مکہ کی صورت کے اندر, جنگ بدر کی صورت کے اندر, جب جنگ بدر 624 عیسوی میں جب جنگ بدر ہوئی, اور تو یہ وہی وقت تھا جب بیزنطین نے اپنے جو ہے وہ شکست کا بدلہ لے لیا, اور انہوں نے جو ہے پرشین امپائر کو ان کے گھر کے اندر جو ہے آ کر جو ہے شکست دی. تو یہ قرآن کی اس طریقے سے یہ عظیم پیشن گوئی جو ہے وہ پوری ہوئی, اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قرآن کے ہونے کی بڑی واضح دلیل ہے کہ کون جو ہے یہ پیشن گوئی کر سکتا تھا کہ وہ امپائر, ایک امپائر جو بالکل اپنے کیپیٹل کے اندر جو ہے وہ محدود ہو گئی تھی شکست کی صورت کے اندر, بہت جلد جو ہے یہ سب کچھ پلٹ دے گی اور پھر جو ہے وہ اس کو فتح نصیب ہوگی. تو یہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ پیشن گوئی فرمائی تھی یہاں پہ. تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ اس وقت کے حالات حاضرہ پہ اوپر جو ہے قرآن کا تبصرہ ہے. امیجن کہ اگر آج قرآن نازل ہو رہا ہوتا آج کے دور میں, تو آج جو ہے حالات حاضرہ کے اوپر قرآن کس طرح کا تبصرہ کرتا, آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں. توحید اور آخرت کے اوپر دلائل بھی ہیں, ہلاک شدہ قوموں کے اسباب بتائے گئے ہیں کہ ان کو جو ہلاک کیا گیا وہ ان کے انکار کے اوپر, انہوں نے رسولوں کا انکار کیا, اور اللہ تعالیٰ کی آیات یعنی ان کی کتابوں کی تکذیب کی, اور رسولوں کا استہزا کیا اور ان کا مذاق اڑایا, تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو پکڑ لیا عذاب میں. اور پھر فرمایا اس توحید اور آخرت کے دلائل میں ایک اور بات بھی بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے مردہ کو زندہ سے اور زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے. تو اس امکان آخرت سے جو ہے یہ بات بتائی گئی ہے کہ اسی طرح بالکل لوگ قبروں سے دوبارہ زندہ ہو کر جو ہے وہ نکلیں گے, اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بعید نہیں ہے. جس طرح تم یہ قدرت آج دیکھتے ہو, یہ قدرت تم بہت جلد جو ہے تم اس کا وہاں بھی اسی قدرت کا ظہور ہوگا, اور اللہ تعالیٰ قبروں سے لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا. توحید پر انفسی دلیل بھی ہے, خالق اور مخلوق کے فرق کو سمجھایا گیا ہے کہ جان لو کہ یہ دونوں برابر نہیں ہیں. پھر رشتہ داروں, مسکینوں, مہاجروں کے حقوق ادا کرنے کی تاکید کی گئی ہے. اخلاق حسنہ کے اندر انسان کے ایمان اور عمل صالح اور پھر صبر کی تلقین کی گئی ہے. پھر انفاق کی ترغیب دی گئی ہے, اور سود اور زکوٰۃ کا فرق بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے نزدیک تو سود جو ہے یہ ایڈیشنل ہے, پروفٹ ہے, انٹرسٹ ہے اور زائد ہے, لیکن اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ سود نہیں بڑھتا, سود گھٹتا ہے, جس سے جو ہے یہ در حقیقت میں جو ہے یہ اپنی تم اپنے مال کو جو لینے والے ہیں اپنے مال کو جو ہے وہ گھٹاتے ہیں, لیکن اس بات کا صحیح طریقے سے ان کو جو ہے شعور نہیں ہے, چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر صحیح معنوں میں ایمان نہیں رکھتے, تو ظاہر ہے وہ پھر اس چیز کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے شدید منع کیا ہے, جس پہ اللہ تعالیٰ کا شدید غضب ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی دولت کو بڑھا رہے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس طریقے سے ان کی دولت نہیں بڑھتی. آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے اور صبر کی نصیحت کی گئی ہے اور منکرین کو دھمکی بھی دی گئی ہے کہ جو ہے, اور پھر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ صبر کیجئے, اللہ تعالیٰ کا وعدہ بالکل سچا ہے اور آپ کو بہت جلد استخلاف اور آپ کو جو ہے فتح نصیب حاصل ہوگی. اس کے بعد سورہ لقمان ہے, یہ 5 نبوی میں آپ نوٹ کیا کیجئے کہ جب یہ بات بتائی جائے کہ یہ نبوی ہے سن یا ہجری ہے, تو ظاہر ہے یہ 5 نبوی میں نبوت کے 5ویں سال میں ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہوئی ہے یہ سورت, اور یہ سورت علم و حکمت کا ایک خزانہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید میں جو رکھا گیا ہے. اس میں توحید کی سچائی بتائی گئی ہے, شرک کی نامعقولیت کو واضح کیا گیا ہے, اور اخلاقیات کی اعلیٰ قدروں کا ذکر کیا گیا ہے. اور اس میں لقمان آپ کو پتا ہے کہ ایک بزرگ گزرے ہیں جن جو پیغمبر تو نہیں تھے, لیکن اس طریقے سے انہیں اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا فرمائی تھی, اور یہ حکمت کی ساری باتیں جو ہے جب وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں تو یہ ساری سورت کا بڑا حصہ اسی پہ مشتمل ہے, جس طریقے سے وہ اپنے بیٹے کو نصیحتیں کرتے ہیں. اور اس میں ہمیں سامنے بات آتی ہے کہ سب سے بڑی حکمت جو ہے وہ ان کے جب وہ بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ شکر ہے جو اس کے نتیجے میں, یعنی ان کی تعلیمات اور ان کے جو بیان ہے اس کے نتیجے میں جو بات آتی ہے کہ حکمت ہی سب سے بڑا شکر ہے, اور اسی سے توحید کا راستہ نکلتا ہے, اسی سے انسان اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے, اپنی نعمتوں کو دیکھ کے اور نعمتوں پہ غور کر کے اور نعمتوں کا شکر ادا کر کے انسان کو اپنے رب کا راستہ ملتا ہے. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ توحید عدل ہے اور شرک ظلم ہے, اس بات کو واضح طور پر اس صورت کے اندر بتا دے گا. پھر ہم نے کہا کہ قرآن اپنے ماننے والوں اور نماز ادا کرنے والوں اور زکات دینے والوں کے حق میں ہدایت اور رحمت ہے, اور جو لوگ بھی کھیل تماشوں سے اور غافل کر دینے والی سرگرمی میں ملوث ہو کر لوگوں کو قرآن سے دور کرنا چاہتے ہیں وہ یقینی طور پر مجرم ہیں. اور یہ مکہ کے اندر نظر بن حارث خاص طور پر کی طرف ریفر کیا گیا ہے, جس نے یہ بندوبست کیا تھا کہ لوگوں کو اور ناچ گانے والی محفلیں کرنا اور قصہ گوئی جو ہے وہ کی محفلیں کرنا, تاکہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کے واضح اور قرآن کی طرف نہ آ سکیں, تو اس بات کو جو ہے وہ اس کو خاص طور پر یہاں پہ مجرم گردانا گیا ہے. اس صورت کے اندر 4 مرتبہ لفظ حکیم اور حکمت جو ہے اس کا تذکرہ آیا ہے, اور بتایا کہ یہ کتاب, یہ دنیا کی آزمائش, آخرت و جزا کی سزا کا پورا نظام, سب کے اندر اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمتیں پوشیدہ ہیں. پھر 3 مرتبہ شکر کا لفظ جو ہے آیا ہے, تو یہ بھی بات کہ احساس شکر سے انسان توحید تک پہنچتا ہے. شکر خود انسان کے لیے بہت مفید ہے, اور نیک اور وفادار لوگ اللہ تعالیٰ کے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے ہوتے ہیں, یہ بات سامنے آتی ہے. شرک سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے اور توحید اختیار کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے کہ قیامت کے روز کوئی بھی باپ اپنے بیٹے کے لیے اور کوئی بھی بیٹا اپنے باپ کے لیے کسی کام نہ آ سکے گا. اور ظاہر ہے باپ اور بیٹے سے جو آپ کو مینشن کر کے اس سے مراد ہے کہ قریبی ترین, قریب سے قریب رشتہ بھی جو ہے وہ کسی دوسرے رشتے کے کام نہ آئے گا. اور اپنے اس طریقے سے بتایا گیا کہ لوگ اپنے حقیقی اور ابدی مستقبل کی فکر کریں اور اس کے لیے اس دنیا کے اندر کام کریں. اللہ کے خالق ہونے کی دلیلیں بتائی گئی ہیں اور توحید کا مطالبہ کیا گیا. پھر حضرت لقمان علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ہیں ان میں اگر دیکھیں تو اس میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے, شرک سے بچنے, والدین کے ساتھ نیک جو سلوک ہے یعنی حسن سلوک کرنے, خدا ترسی کرنے کا جو اللہ انہوں نے اپنے بیٹے کو جو ہے وہ نصیحت کی ہے. پھر بتایا کہ صالح لیڈروں کی پیروی کا حکم جو ہے وہ دیا ہے کہ, اور خاص طور پر آپ دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ جو لیڈرشپ ہے اس کے پیچھے چلنے والے اور لیڈرشپ کی ایک آئیڈینٹیفیکیشن اور آئیڈینٹی بتائی گئی ہے کہ کون لیڈر ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو اس کی جو ہے وہ اصلاح اور اس کی فلاح کی طرف لے جاتے ہیں, اور کون لیڈر ہوتے ہیں. اس صورت کے اندر بھی اور آگے اگلی صورت کے اندر بھی بتایا گیا ہے کہ بہت سارے لیڈر ایسے ہوں گے جن کے پیچھے چل کر لوگ جہنم کے راستے پہ جو ہے چلے جائیں گے. تو یہ بات بڑی واضح مسلسل کئی صورتوں کے اندر آ رہی ہے کہ لیڈرشپ اور لیڈرشپ کی کوالٹیز اور لیڈرشپ کے جو اخلاقی یا جو ان کے رذائل جو ان کے برے اوصاف ہیں وہ بتائے لوگوں پہ واضح کیے گئے ہیں تاکہ وہ پہچان لے کہ جن لوگوں کو وہ فالو کر رہے ہوتے ہیں وہ کس قسم کے لوگ ہیں. اور یہاں بھی یہ بات بتائی گئی ہے کہ وتب سبیلا من اناب الیہ, تم اس شخص کا جو ہے راستہ اختیار کرو, اس کی پیروی کرو, اس کا اتباع کرو جو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے والا ہے, جو صالح ہے, اور صالح لیڈروں کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے. انہوں نے بھی اپنے بیٹے کو نصیحت کی, پھر نماز کی تلقین کی اور نیکی کرنے کی, نیکی اور نیکی کا حکم کرنے کی اور بدی سے روکنے کی, جسے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کہا گیا ہے, اپنے بیٹے کو اس کی تلقین کی اور صبر کی تلقین کی, اور لوگوں سے منہ پھلا کر بات نہ کرنے کا جو ہے وہ کہا کہ لوگوں سے جس طریقے سے اس کے اندر تکبر اور غرور ہے, اور وہ ظاہر, اور اگلی بات بھی کہ زمین میں اکڑ کر نہ چلنے کا کہا, اس کے اندر بھی غرور اور فخر ہے, اور چال میں اعتدال یہ نہیں ہونا چاہیے, نہ تو انسان کو بڑا متانت اور بڑا ڈیسنٹ اور سوبر جو رویہ اختیار کرنے کی یہ بات ہے, اور پھر اپنی آواز کو پست رکھنے کی بہت اونچی آواز میں کہ یہ جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے, اور یقینی طور پر سب بری آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی ہے, اور اس کی وجہ بھی یہی بیان کی گئی ہے کہ جو وہ بہت اونچی آواز ہوتی ہے تو اس سے جو ہے منع کیا گیا ہے. توحید پر آفاقی اور انفسی دلیلیں ہیں, اسماء صفات باری تعالیٰ کا بیان ہے, سارے فرمایا کہ اگر اس زمن میں فرمایا کہ اگر سارے درخت دنیا کے جو ہے وہ قلم بن جائیں اور سارے سمندر روشنائی بن جائیں اور اللہ تعالیٰ کے کلمات لکھنا شروع کر دیں تو یہ ساری چیزیں اور سارے ذرائع ختم ہو جائیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کے کلمات اور اس کی تعریف جو ہے وہ ختم نہ ہو. تو یہ سبحان اللہ, یہ ایک ایسی بات ہے جو ہمارے شاید تصور کے اندر, جس کا صحیح صحیح تصور کرنا بھی ممکن نہیں ہے. تو یہ وہ رب ہے ہمارا جس کے بارے میں جو ہے جس کو پہچاننے کی بات کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, اور فرمایا کہ یہ تمہیں دنیا کی زندگی جو اللہ تعالیٰ تمہیں باتیں بتا رہا ہے اس دنیا کی اور آخرت کی, اور آخرت کی جو خبریں بتا رہا ہے یہ ساری کی ساری سچی اور صحیح ہونے والا ہے, اور یہ دنیا کی زندگی تمہیں جو ہے دھوکے میں نہ ڈالے, اور نہ سب سے بڑا دھوکے باز دنیا کا اس دنیا کے اندر شیطان تمہیں دھوکے کے اندر مبتلا کرے. فرمایا کہ ان چیزوں پر ذرا غور کرو کہ قیامت کی گھڑی کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے, اور وہی ذات ہے جو بارش برساتا ہے کوئی, اور پھر فرمایا کہ وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے رحم کے اندر کیا ہے, اور یہ بھی کہ کسی کو خبر نہیں ہے کہ جو ہے وہ کل کون کیا کمائے گا, اور یہ بھی کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کس کی موت کہاں پہ کب ہوا کیا ہوگی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے رب اللہ تعالیٰ کے اوپر, اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کے اوپر غور و تدبر میں جو ہے اس پہ کرنے کا کہا گیا ہے تاکہ لوگ اپنے رب کو پہچان سکیں. اس کے بعد پھر سورہ سجدہ ہے, یہ بھی 4 اور 5 نبوی کے عرصے میں نازل ہوئی ہے, جو ابتدائی صورتوں کے بعد کی صورتیں ہیں ان میں یہ شامل ہے. اس کے 3 رکوع ہیں اور اس کے مضامین جو ہے وہ جو جیسے مکی صورتیں ہوتی ہیں, اس میں توحید, رسالت اور آخرت کے مضامین شامل ہیں, اور اس پر اس کے اندر قرآن پر غور کرنے کی دعوت دی گئی ہے. مسلمانوں کو ابتلاء و ازمائش میں صبر و استقامت اختیار کرنے کی تاکید کی گئی ہے, جیسے اس سے پہلے والی صورتوں کے اندر اور سورہ عنکبوت کے اندر جو ہے بتایا گیا ہے کہ یہ بڑا وہ دور تھا جس کے اندر ابتلاء جو ہے شروع ہو گئی تھی اور مسلمانوں کی ازمائش جو ہے جو ہو رہی تھی, تو اس میں صبر و استقامت کی بات کی گئی ہے. یہاں پہ مومنانہ اور کافرانہ جو ہے وہ کرداروں کی وضاحت کی گئی ہے, اور یہ بھی بتایا گیا کہ یہ دونوں کردار جو ہے یہ مختلف ہیں اور ان کا انجام بھی مختلف ہوگا. اس صورت میں نافرمان اور بدعمل لوگوں کے اندر جو فسق کو بہت نمایاں کیا گیا ہے, اور فاسق اور فسق کی جو خصوصیات ہیں جن لوگوں میں ان کو واضح طور پر بتایا گیا ہے تاکہ لوگ پہچان سکیں. پھر اللہ تعالیٰ سے ملاقات جو ہے لقاء اللہ, اس کو بھی نمایاں کیا گیا, اور 3 مرتبہ اللہ سے ملاقات کا ذکر کیا گیا ہے اس چھوٹی سی صورت کے اندر, اور اس ملاقات کو بھول جانے والے اور پھر انکار کرنے والے دونوں کے بارے میں آیا کہ یہ لوگ بڑے گھاٹے کے اندر قیامت کے روز ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی صفات حمیدہ کا ذکر ہے, قرآن پر ایمان لانے والے مومنین کی کچھ صفات کا ذکر ہے, اور قرآن کے وہ قرآن کی آیات کو سن کر سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اس کی حمد کرتے ہیں, اور وہ تکبر نہیں کرتے, اور وہ خوف اور طمع سے اپنے رب کو پکارتے ہیں, اور ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں, یعنی رات کو وہ اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے آگے سجود سرو سجود ہوتے ہیں جزا. اور اسی سجدے یہ جو جس سجدے کا یہاں پہ یہ ذکر ہے, یعنی رات کو ان کی پیٹھیں الگ ہو کر بستروں سے الگ وہ اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہیں, تو اسی سجدے کے حوالے سے اس سورت کا نام بھی, یا وہ جو سجدہ جس کا ذکر ہے اسی سے اس کا نام بھی سجدہ ہے. جزا و سزا کی تاریخی دلائل ہیں. بنی اسرائیل کو فرمایا کہ جو ہم نے امامت عطا فرمائی تو اس کے بدلے کہ انہوں نے صبر اور ایمان اور پھر سب پہ سے کام لیا, اور مسلمانوں کو بھی بتایا گیا کہ تمہارے لیے بھی اس اطلاع کے اندر اور اس مشکل حالات کے اندر ایمان اور پھر سب کا ہتھیار ہی اپناؤ. پھر جو ہے اس پارے کے میں جو ایک اور سورت ہے وہ الاحزاب ہے. الاحزاب جو حزب کی جمع ہے, حزب کا معنی ہوتا ہے گروہ, کنفیڈریٹس یا آرمیز جو ہے, جب اس سے مراد یہ ہے کہ اس میں چونکہ سورہ احزاب اور اس سے متعلقہ جو حالات ہیں اور ان کا بڑا تفصیلی ذکر ہے, ان کی طرف جو ریفرنس موجود ہے اس وجہ سے, اور یہ جنگ احزاب آپ کو پتا ہے کہ جب سارے مدینہ اور اس کے اطراف کے قبائل اور گروہ اور کنفیڈریٹس اور آرمیز جو ہے جب یکجا ہو کر مدینہ کے اوپر حملہ آور ہوئی تو وہ جو حالات درپیش ہوئے اور اس کے وقت جو ہے جو جن حالات سے مسلمانوں کو سامنا تھا اس کے اندر چاہے جو ہے وہ جنگی حالات تھے اور پھر اس میں دوسرے معاشرتی احکام تھے, وہ سارے اس وقت اور اس ٹائم پیریڈ سے ریلیٹڈ جو 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 احکامات تھے وہ اس صورت کے اندر نازل ہوئے ہیں. یہ صورت 5 ہجری میں, آپ کو پتہ کہ 5 ہجری میں غزوہ احزاب ہوا اور مان بعد اس کے غزوہ بنو قریظہ ہوا, بالکل جڑا ہوا تھا ساتھ, اور پھر حضرت زینب کے نکاح کے بعد, حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ان کے نکاح کے بعد جو ہے یہ سورت اتری, کیونکہ اس سورت کے اندر اس نکاح کے اوپر جو طوفان اٹھا وہاں پہ اس کی سوسائٹی میں اس کے اوپر بھی جو ہے وہ تبصرہ کیا گیا ہے. اور اس سورت کے اندر اس میں جان لینا چاہیے ایک اہم ترین جو ہے معاشرتی احکامات کا حکم دیا گیا ہے, اور یہ 3 قسم کے احکامات ہیں. اجتماعی آداب ہیں پوری کمیونٹی کے اور اجتماعیت کے, اور شرعی احکام ہے اور غزوات کا بیان ہے. تو یہ 3 احکامات یہ جو اس میں بیان کیے گئے ہیں. میں آگے قیامت کے لوگ روز پچھتائیں گے کہ کاش وہ مشرک اور منافق قیادت کی پیروی نہ کرتے. پھر قیادت کی بات کی گئی اس صورت کے اندر بھی کہ ان گمراہ کرنے والے لیڈروں کو جو ہے یہاں پہ دوہرا عذاب پھر دیا جائے گا کہ انہوں نے لوگوں کو بھی گمراہ کیا اور اس طرف جو ہے وہ آگ کی طرف لے کے آئے. غزوہ عذاب کے موقع پر جو بیرونی دشمن تھے یعنی کفار تھے جو تمام لوگ, اور پھر جو اندرونی دشمن تھے جو اندر منافقین اور یہود کی صورت میں موجود تھے, ان سے نہ دبنے کا اور ان کے اوپر ثابت قدم رہنے کا اپنے حالات کے اوپر, اور ان کے سامنے نہ جھکنے اور نو کمپرومائز کا جو ہے وہ دیا گیا حکم دیا گیا. سماجی عدل کے سلسلے کے اندر 2 باتیں بتائی گئیں, کیونکہ سماجی عدل سوشل جسٹس ایسی چیز ہے جو اسلام کی اسپرٹ ہے, جس کو اسلام ہر حالت میں ہر جگہ پہ جس کو قائم کرنا چاہتا ہے. تو اس میں فرمایا کہ زہار کی وضاحت کی گئی ہے کہ زہار جس طریقے سے عرب میں ایک بڑی کبھی قسم کی روایت تھی کہ لوگ بیوی کو ماں یا ماں جیسا قرار دے دیتے تھے اور پھر اس کو نہ جو ہے وہ بالکل عورت کے اوپر یہ ظلم کی ایک انتہا تھی کہ نہ تو اس کو ادا جو ہے وہ طلاق ہوتی اور نہ وہ دوسری شادی کر سکتی تھی. اس کے بارے میں فرمایا کہ تمہاری بیویاں تمہاری ماؤں جیسی نہیں ہیں اور یہ کبھی رسم ہے, اور جو شخص بھی اس طریقے سے کرے تو پھر وہ اس کے اوپر جو ہے اس طرح کفارہ دے. اور پھر دوسری بات جو میں کلیئر کی گئی وہ منہ بولے بیٹے کی تھی کہ منہ بولے بیٹے جو ہیں وہ حقیقی بیٹے نہیں ہیں, بلکہ ان کو ان کے اصل باپ کے ناموں کے ساتھ جو ہے آئیڈینٹیفائی کرو اور پکارو اور لکھو. تو یہ بات جو ہے وہ بتائی گئی ہے, یہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ضمن میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے, تو اس سلسلے میں ایک یہ سوشل ریفارم تھی جو کی گئی ہے. غزوہ احزاب میں منافقین کے کردار پر بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے کہ یہ ایک بڑا جو ہے وہ 5th column عنصر تھا مدینہ کے اندر جو موجود تھا, اور جو دشمنوں سے اس کے اندر جو پھر یہود بھی شامل تھے اور پھر دشمنوں سے ساز باز کرتے تھے اور نبی علیہ السلام کے سامنے جھوٹے عذرات اور بہانے جو ہے وہ لے کے آتے تھے. اور اس میں پھر ساتھ ساتھ انہیں جو واقعات ہیں انہیں بنو قریظہ کے انجام کا تذکرہ ہے. یہ یہودیوں کا 3 قبیلوں میں سے ایک قبیلہ تھا, اور یہ بڑا جو ہے وہ بڑا چونکہ یہ ان کی بڑی گڑیاں تھیں اور ان کے بڑے جو قلعے تھے اور یہ بڑے سیلف سفیشینٹ تھے, اور یہ سارے اسلحے کا کاروبار اور ان کے اسلحے کی جو ہے اسلحہ سازی کا کام بھی انہی کا تھا. تو ان کا جو ہے کہ انہوں نے غداری کی باوجود اس کے کہ یہ مدینہ کے اندر رہتے تھے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کیا تھا مدینہ کو ڈیفینڈ کرنے کا, لیکن جب یہ غزوہ احزاب ہوا تو انہوں نے غداری کر کے دشمنوں کا ساتھ دیا اور عہد شکنی کی, اور یہ دشمنوں سے ساز باز کی سزا کے طور پر پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے فوراً معن بعد لوگوں کو کہا کہ تم جو ہے وہ ہتھیار بھی نہ رکھو, اور ہم نے اس غداری عہد شکنی اور دشمنوں سے ساز باز کا بنو قریظہ سے حساب لینا ہے, اور آپ نے پھر ان کا محاصرہ کیا. اور پھر جو ہے عبداللہ بن ابی نے اگرچہ ان کی مدد کرنے کی کوشش کی, لیکن وہ کسی عملی طور پر کوئی جو ہے وہ نہ کر سکا ان کی مدد. اور پھر جب انہوں نے ہتھیار ڈالے تو پھر تورات کے مطابق تو انہوں جو ہے وہ ان کی سزا کا فیصلہ کیا گیا اور ان کے مردوں کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا, اور یہ فیصلہ ان کے اپنے جو ہے وہ تورات کے مطابق تھا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا فیصلہ فرمایا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو امت کی مائیں قرار دیا گیا, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی اعتبار سے بھی لوگوں کے لیے اور اجتماعیت کے لیے کامل نمونہ قرار دیا گیا, اور ایسا نمونہ جس جو تاریخ جو ہے جیسا کردار اس جیسا کردار پیش کرنے سے بالکل قاصر ہے, اور کبھی کوئی دوسرا کردار نہ سامنے آیا ہے اور نہ سامنے آ سکے گا, کہ آپ زندگی اور کہ ہر شعبے اور ہر زندگی کی پہلو اور ہر لحاظ سے ایک بہترین نمونہ آپ جو ہیں لوگوں کے لیے, اور یہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمائی ہے یہ بات. یہ سورت کا تاریخی پس منظر جو ہے یہ اس کو اس سورت کے مضامین جاننے کے لیے ضروری ہے کہ اس وقت کا جو تاریخی پس منظر تھا, اس کے جو بھی اس وقت سماجی معاشرتی حالات تھے, جو عسکری پس منظر تھا, دشمنوں کی جو چالیں تھیں, اور خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو ہدف بنا کر دشمن نے جو شدید پروپیگنڈے کا طوفان برپا کیا, وہ جاننا بہت ضروری ہے تاکہ اس صورت کے احکامات کو اور خاص طور پر اس میں آنے والے جو مضامین اور مباحث ہیں ان کو سمجھا جا سکے. اس صورت کا ایک حصہ جو ہے وہ اگلے پارے کے اندر ہے, تو انشاءاللہ اس کے باقی مضامین ہم اگلے کل پارے کے اندر کل اس کا جائزہ لیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, جزاکم اللہ.